بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی، اور ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد محرم الحرام کا سلسلہ وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر مسلمان ممالک کا اتحاد مضبوط ہو جائے تو دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا آسان ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی عوامی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شمال میں صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو عصر حاضر کے شیطان قرار دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر مسلمان ممالک کا اتحاد مضبوط ہو جائے تو دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا آسان ہو جائے گا۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کے سربراہ زیاد النخالہ ایک وفد کے ہمراہ تہران آئے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ اور زیاد النخالہ کے درمیان منگل کی شام کو ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر امیر عبداللہیہ نے اس موقع پر زور دے کر کہا کہ اگر مسلمان ممالک کا اتحاد مضبوط ہو جائے تو دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا آسان ہو جائے گا۔ اس ملاقات میں زیاد النخالہ نے استقامتی تنظیم کی حمایت میں ایرانی عوام اور قیادت کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی متحرک علاقائی اور عالمی اسٹریٹجی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ایران کے اسلامی نظام کے استحکام کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت اسلامیہ ایران کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دیتی ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا تب تک ایران کے ایٹمی مرکز میں ایران کے ایٹمی مراکز میں کوئی بھی کیمرہ نصب نہیں ہوگا۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن کیمروں کو ہٹایا گیا ہے وہ ایٹمی معاہدے اضافی پروٹوکول کے تحت رضاکارانہ طور پر لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب فریق مقابل ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کا پابند نہیں ہے تو اس بات کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران یک طرفہ طور پر التوا کا شکار اس معاہدے پر عمل درآمد کرتا رہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ جب تک فریق مقابل معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور بے بنیاد دعووں سے دستبردار نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی کیمرہ نصب نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کی ایران نے مذمت کرتے ہوئے ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان پر رد عمل ظاہر اور ایک بار پھر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے امریکی حکام کے کشیدگی پیدا کرنے والے رویے اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے پر نیز چین کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرنے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے صحافیوں سے امریکی حکومت کے ایک عہدیدار کے تائیوان دورے کے بارے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں کہا کہ ملکوں کے اقتدار اعلی کا احترام اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 2 اراکین کو علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور دوسری ریاستوں کی سیاسی آزادی کو سلب کرنے والے کسی بھی طرز عمل کی بابت خبردار کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اعلی رہنما محمد علی سیف نے کہا ہے کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تاہم مذاکرات کے اس دور میں بھی طالبان کی جانب سے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کو واپس لینے پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان کی پاکستان واپسی کا موضوع بھی دوسرے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کی طرح موضوع بحث رہا۔ واضح رہے کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلے پاکستانی علماء کے وفد نے مذاکرات کیے تھے جو ناکام رہے، جس کے بعد پاکستان کے قبائلی عمائدین پر مشتمل وفد نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ بھی بے نتیجہ رہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایمن الزواہری کی ہلاکت پر القاعدہ یا دیگر دہشت گرد عناصر کی جوابی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ القاعدہ کے حامی یا دیگر دہشت گرد گروہ الزواہری کی موت کے بدلے میں امریکی شہریوں، کارکنوں یا بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ 31 جولائی کو ہونے والی کارروائی کے بعد امریکہ مخالف پرتشدد اقدامات کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ اس نوعیت کے قاتلانہ حملوں سے دنیا ایک پرامن جگہ بن چکی ہے، تاہم الزواہری کو مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کے بعد امریکی حکام کو اس ملک کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شمال میں صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے صہیونی جارحیت کے جواب میں تازہ کارروائی غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع ہوارا چیک پوسٹ کے خلاف انجام پائی اور اس صہیونی چیک پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ البتہ اس فائرنگ میں غاصب صہیونی فوجیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حملہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر دھاوا بول کر 22 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوبی مضافات میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے 22 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو عصر حاضر کے شیطان قرار دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے منگل کی شام جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کا جہاد فوجی مقابلے تک محدود نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ ہمارا جہاد ہماگیر استقامت کی جانب دعوت دینا ہے۔ عصر حاضر میں امریکہ اور اسرائیل شیطان مجسم ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا کہ ہم گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن عوام نے انتخابات میں اسے دندان شکن جواب دیا اور انتخابات کے نتائج نے دشمن کو مایوس کر دیا، خاص طور سے اس بات کے پیش نظر کہ یہ انتخابات اقتصادی پابندیاں لگائے جانے کے 3 سال بعد ہوئے تھے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ پابندیوں کا مقابلہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ دشمن نے استقامت کے خلاف مختلف طرح کی جنگیں شروع کر رکھی ہیں، اسی وجہ سے اس کا مقابلہ بھی مختلف طریقوں سے کیا جانا ضروری ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے جنگ بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہینس گرنبرگ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا اصل مقصد عام شہریوں کی مدد اور سیاسی طریقے سے موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے پرامن راہ حل تلاش کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجویز پر 2 اپریل سے یمن میں جنگ بندی ہوئی تھی اور اس کا مقصد ایندھن سے لدے 18 بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے اور سنا ایئرپورٹ سے ہر ہفتے 2 پروازوں کو اڑان بھرنے کی اجازت دینا تھا، مگر سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل سعودی اتحاد کی جانب سے بحری جہازوں کو بندرگاہ تک پہنچنے سے روکنے، بروقت پروازیں انجام نہ دینے اور اقوام متحدہ کی جانب سے فرائض کی انجام دہی میں لیت اللال کی اب تک بارہا مذمت کر چکی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کو جنگ بندی کی شقوں پر عمل کرنا ہوگا اور ماضی میں جو کچھ نہیں کیا گیا ہے اس کی بھی تلافی کرنی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، صحنِ گلستاں میں بھی ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے،
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت،
قافلے رسیدہ رنج سفر چشیدہ، حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز فاطمے۔
اب محترم سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام، ماہ عزا کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے۔
نوحہ کریمہ
کریما شبیہ پیمبر اکبر نوح کریما شاہ کا دل بر اکبر نوح کریما
کربلا میں ایک طرف سید الشہداء اور ان کے ساتھی ہیں جو حق کا دفاع کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا کر شہادت حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لشکر ہے جس نے آل رسول پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ ہے جس کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ یہ گروہ ایک کثرت پر مشتمل ہے جس کا تجزیہ و تحلیل کرنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے جو یزید کی فوج میں شامل ہوا اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی۔ یہ گروہ خود چند اقسام میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قسم ان افراد کی ہے جو ظاہری اور حتیٰ بعض مواقع پر دل سے سید الشہداء علیہ السلام کے طرفدار اور ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کی یہ محبت ان کو کربلا میں کھینچ کر نہیں لا سکی۔
اب کوئی فرق نہیں ان میں خزف ہوں کی گوہر، اب کوئی فرق نہیں ان میں خزف ہوں کی گوہر، ہائے اے عہد بصیرت یہ تیری بے بصری، ہائے اے عہد بصیرت یہ تیری بے بصری۔
اس تیسرے گروہ میں سب سے پہلی قسم ان افراد کی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ صرف اس لیے تھے کہ ان کو اپنا دنیاوی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہرحال امت پر حق حاکمیت صرف آل رسول کو حاصل ہے اور وہ اس حق کے لیے اور حکومت عدل و انصاف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ بعد میں ان کو بھی کسی علاقے کی ولایت یا کوئی عہدہ وغیرہ مل جائے۔ اہل کوفہ میں اکثر افراد ایسے ہی تھے۔ انہی افراد میں سے ایک مشہور نام احنف بن قیس کا ہے۔ اس شخص کا شمار بصرے کے بزرگان میں ہوتا ہے۔ جنگ جمل میں بے طرف رہا اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنی نصرت کے لیے خط لکھا تو اس نے جواب میں لکھا، ہم نے ابو الحسن کی آل کو آزما لیا ہے، ان کے پاس حکومت داری کی توانائی، مال و ثروت کی جمع آوری اور جنگ میں ہیلے اور مکر سے کام لینے والی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اس شخص نے یہ بات کہہ کر بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ دراصل اس نے اس انحراف کا پتہ بتایا جو کربلا میں نہیں پہنچا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو اس خاندان کا بہت ساتھ دیا لیکن کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، نہ مقام ملا، نہ شہرت ملی اور نہ ہی فتح و کامرانی۔ اس گروہ کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانا تھا، لوگ دنیا کے عبد ہیں اور دین فقط ان کی زبانوں پر جاری ہے، جب تک ان کی زندگی سرشار ہو دین کو قبول کیے رہتے ہیں، اور جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب تک امام کا ساتھ دینے میں جان کا خطرہ نہیں اور ان کو مقام و منصب مل رہا ہوتا ہے تو امام کے ساتھ رہتے ہیں، اور جیسے ہی حالات کچھ دگرگوں ہوئے پشت دکھا کر چلے جاتے ہیں۔
تیسرے گروہ میں دوسری قسم ان افراد کی ہے جو ظاہر میں خود کو امام کا محب اور عقیدت مند ثابت کرتے لیکن باطن میں ان کو اہل بیت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ان افراد میں سے ایک مشہور نام عبداللہ بن عمر کا ہے۔ عبداللہ بن عمر امام کے پاس آتے، بہت گریا کرتے، بظاہر اپنے آپ کو امام کا ہمدرد ثابت کرتے اور امام کو نصیحت کرتے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اس سے صلح کر لیں یا کسی طرح سے عازم کوفہ نہ ہوں۔ یہ شخص بظاہر عابد و زاہد مقدس مآب تھے۔ شاید کچھ لوگ ان کو سادہ لوح سمجھ کر کہہ دیں کہ ان کے پاس بصیرت نہیں تھی اس لیے امام کی نصرت نہیں کی،
لیکن تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اسی عبداللہ بن عمر نے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کسی بھی معنی کے نہ ہونے کے باوجود امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، اور بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ امام مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اہل قبلہ کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے، اس لیے آپ کی بیعت نہیں کرتا۔ لیکن اسی شخص نے بعد میں تاریخ کے صفاق اور خون ریز ترین شخص حجاج بن یوسف کی بیعت کی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ شخص حجاج کی بیعت کرنے گیا تو وہ مستی میں مدہوش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ فارغ نہیں ہے، پیروں پر بیعت کر لو، تو اس نے پیروں پر ہی بیعت کی۔
یہ طے ہے کہ عصمت ہے پرے فہم بشر سے، جلوے ہیں امامت کے نہاں اس کی نظر سے، لا علم ہے وہ حسن قیادت کے ہنر سے، وہ خیر الگ کر نہیں سکتا کبھی شر سے، جس شخص کو معصوم کی پہچان نہیں ہے وہ قائد حق چن لے یہ امکان نہیں ہے۔
اس گروہ میں تیسری قسم ان افراد کی ہے جو نہ لالچی تھے اور نہ ہی دل کے بیمار۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہ تو بغض رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو اپنے لیے دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے، یعنی خود برے نہیں تھے بلکہ نیک افراد تھے، لیکن اجتماعی اور سیاسی بصیرت نہیں رکھتے تھے اور اس بنا پر بر وقت فیصلہ نہیں کر سکے اور کربلا میں نصرت امام سے محروم رہ گئے۔ ان افراد میں ایک نام سلیمان بن سرد خزائی کا ہے جو خود کو امام کا پیروکار کہتا تھا۔ کوفے سے امام کو خط میں لکھتا ہے، ہمارا کوئی پیشوا امام نہیں ہے، ہمارے پاس تشریف لائیے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں حق کے گرد جمع کر لے۔ نعمان بن بشیر قصر حکومتی میں ڈیرا جمائے ہوئے ہے، ہم نماز جمعہ اس کے ساتھ نہیں پڑھتے اور عید کی نماز کے لیے اس کے ساتھ شہر سے خارج نہیں ہوتے، اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں تو اس کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن یہی سلیمان روز عاشور امام کی نصرت کے لیے نہیں پہنچتا اور بعد میں لشکر توابین کا سربراہ بنا اور یزیدی لشکر کے خلاف جنگ میں مارا گیا۔ اس کی شخصیت میں ثبات قدم نہیں تھا، بار بار شک کرتا اور اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جاتا، جس کی وجہ سے قافلہ عشق سے رہ گیا۔ اگر یہی سلیمان شہدائے کربلا میں شامل ہو جاتا تو اس کا مقام اور ہی ہوتا۔
بصیرت ہو تو ہر ذرہ تجلی زار سینہ ہے، بصیرت ہو تو ہر ذرہ تجلی زار سینہ ہے، نگاہ تاریخ ہو تو آئینہ ظلمت اگلتا ہے۔
اس تیسرے گروہ کی چوتھی اور آخری قسم وہ افراد ہیں جو واقعی عبرت آموز ہیں۔ یہ افراد نہ تو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نہ ہی اہل فساد اور لالچی تھے، اور نہ ہی جنگ و میدان سے ڈرتے تھے۔ ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کی تردید نہیں تھی، لیکن ان کی نظر امامت کی جانب اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے شہدائے کربلا کی تھی۔ نظریہ امامت تو شخص سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حقیقی معرفت نہیں رکھتے تھے، خود امام کے بہت ہمدرد تھے اور واقعی دل سے ان کا بھلا چاہتے تھے، لیکن امام کی اقدام اور ان کے قیام کو مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے۔ مثلاً جب امام علیہ السلام سے ملتے تو جہاں امام ان کو نصرت کی دعوت دیتے، خود یہ امام کو مشورہ دیتے اور کہتے کہ اس سے بہتر کوئی اور راہ حل سوچا جائے یا کسی اور مناسب چارہ جوئی کا راستہ نکال کر دیتے۔ مثلاً کہتے کہ آپ کا قیام بے نتیجہ ہے، اور اس کی دلیل میں کہتے کہ آپ کوفیوں کے بلبوتے پر یزید کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ کوفی ہمیشہ کی طرح دھوکہ دیں گے اور آپ مظلومیت سے مار دیے جائیں گے، آپ کا قیام بے فائدہ رہ جائے گا، اس لیے اس کے بجائے کوئی دوسرا راہ حل ڈھونڈا جائے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس لیے امام کی نصرت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس سے ان کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا یا ان کو اپنی جان و مال کے کھو جانے کا خوف تھا، نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام کا یہ اقدام اٹھانا، امام کا یہ قدم اٹھانا مناسب نہیں۔ یہ سوچ خاندان بنی ہاشم میں موجود تھی، جس کی بنا پر بہت سے افراد، امام کے اپنے ہی خاندان کے افراد، نصرت کے لیے نہیں پہنچے۔ امام نے ان افراد کے لیے مختصر سے خط میں فرمایا، جو شخص مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید کر دیا جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہ آیا اسے فتح نصیب نہیں ہوگی۔ والسلام۔
حق یہ ہے شریعت کی حفاظت نہیں آسان، لازم ہے محافظ رہے ہوشیار بہر آن، ہر لمحہ ہر ایک عالم کامل رہے ایمان، کیسے بھی ہوں حالات بجا رہتے ہوں اوسان، تکمیل فرائض کے لیے جان سے گزر جائے، محفوظ جو حق ہوتا ہو مرنے سے تو مر جائے۔
نوح کریمہ نوح کریمہ شبیہ پیغمبر اکبر نوح کریمہ شاہ کا دل بر اکبر نوح کریمہ
شبیہ پیغمبر اکبر نوح کریمہ شاہ کا دل بر اکبر نوح کریمہ۔
جس نے تجھے لاڈ سے پالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا، ایک باپ ضعیف میں ہوا بے سر
سامان،
بیمار بہن تختی ہے بیٹا تیرا رستہ،
بیمار بہن تختی ہے بیٹا تیرا رستہ،
پردیس میں آئے تو رہا یاد نوادا،
پردیس میں آئے تو رہا یاد نوادا،
یاد نوادا مقتل کی آباد مدینہ کی ابیرا،
پیغمبر اکبر نوح کریمہ شاہ کا دل بر اکبر نوح کریمہ۔
عبداللہ بن جعفر انہیں افراد میں سے ایک ہیں جو حقیقی طور پر امام کے ہمدرد اور غمخوار ہیں، حتیٰ انہوں نے اپنے دو بیٹے کربلا میں امام کی نصرت کے لیے بھیجے، لیکن خود کربلا حاضر نہیں ہوئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے خارج ہوا تو عبداللہ بن جعفر کا ایک خط امام کو ملا، خط کے ساتھ ان کے دو فرزند اون و محمد بھی تھے۔ یہ خط امام کے نام تھا، جس میں لکھا تھا، آپ سے بنا میں خدا چاہتا ہوں کہ جب اس خط کو پڑھیے تو واپس آ جائیے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جوں ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی تباہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، نور خدا زمین پر خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، آپ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں بھی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔
اس خط کے کلمات پر غور کیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نہ صرف امام کو نور خدا سمجھتے ہیں بلکہ امت کا ہادی و رہنما بھی سمجھتے ہیں، ان کے شدید حامی ہیں اور امام کا بھلا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ یزید کے ڈر اور خوف کی وجہ سے امام کی نصرت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ امام کے اس قیام کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ جہاں پر امام اپنے لیے ایک راہ انتخاب کیے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ابن جعفر مستقل طور پر اپنی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس قیام کا کوئی سود مند نتیجہ نہیں نکلے گا اور اس کے نتیجے میں امام شہید کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن جعفر کو امام کے شہید ہو جانے کا خوف ہے، اسی لیے ہمدردی کے طور پر امام کو نصیحت و مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس قیام کو روک دے۔ عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کا شمار بھی اسی گروہ میں ہوتا ہے، جو حقیقی طور پر اور دل سے امام کے ہمدرد ہیں۔ یقیناً اگر یزید کے علاوہ کوئی اور شخص امام پر حملہ ور ہوتا تو ان افراد کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ افراد اپنی جان امام پر قربان کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہ کرتے، لیکن یزید کے خلاف قیام کو اپنے محاسبات کی بنیاد پر درست نہیں سمجھتے تھے۔
قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن عباس یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ سب دین شناس تھے، عالم، عارف اور سمجھدار لوگ تھے۔ جب یہ لوگ حضرت سے کہہ رہے تھے کہ مولا خطرہ ہے نہ جائیے، تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب فریضے کے راستے میں خطرہ ہو تو فریضہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فریضہ ایسا نہیں ہے کہ جو خطرے کی وجہ سے ختم ہو جائے، اس فریضے میں ہمیشہ خطرہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بظاہر اتنی طاقتور حکومت کے مقابلے میں قیام کرے اور اس کو خطرہ درپیش نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس فریضے میں ہمیشہ خطرہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس راہ میں خطرے سے بھی آگاہ تھے، لیکن یزید کے ہاتھوں دین کی بربادی کے مد نظر حسین کو اپنا فرض نبھانا ہی تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور محمد کو مکے بھیجا تاکہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملیں اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور ان کی رکاب میں جہاد کریں یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔
جہاں میں آتے ہیں جو انقلاب کی خاطر، جہاں میں آتے ہیں جو انقلاب کی خاطر، وہ بچے پلتے نہیں ہیں شباب کی خاطر۔ جہاد اون و محمد سے ہو گیا روشن کہ سن کی قید نہیں انقلاب کی خاطر۔
جب شب عاشور کو یہ طے ہو گیا کہ صبح جنگ ہوگی تو عورتوں میں اضطراب بڑھ گیا، ہر ایک اپنی اپنی قربانی کو تیار کرنے لگی اور بچوں کو سمجھانے لگی۔ شیر خدا کی بیٹی زینب اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو پاس بٹھا کر کہتی ہیں، سنو اون و محمد، کل امام پر سب اپنی اپنی جانیں قربان کریں گے، تم بھی تین دن سے بھوکے پیاسے ہو، ایسا نہ ہو کہ لڑنے سے گریز کرو، ماں تم پر قربان جائے۔ میرے بچوں یاد رکھنا، جب لڑتے لڑتے نہر تک پہنچو تو دل میں پانی پینے کا خیال نہیں کرنا، نہر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ حسین کے خیموں میں تم سے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بچے مامو جان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جناب زینب بچوں کو لے کر
امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں، بچوں نے امام کے قدم پکڑ لیے۔ امام حسین نے بچوں کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ فرمایا، بہن، کیا حسین کی قسمت میں یہی ہے کہ گود کے پالوں کی لاشیں اٹھاؤں؟ حسین نے رو کر بچوں کو اجازت دی۔ بچے چھوٹے چھوٹے نیمچے سنبھال کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ یہ جناب زینب کے دودھ کا اثر اور جناب عباس کے سکھائے ہوئے فنون جنگ کا اثر تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ فوج میں ہراس پھیل گیا۔ صفیں ٹوٹ چکی تھیں، رسالے منتشر ہو گئے تھے۔ بچوں کو خیال آیا کہ ہم تو شہید ہونے کا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، دل میں شہادت کا شوق بڑھ گیا۔ پھر کیا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹنے لگیں، تلواریں چمکنے لگیں، کمانیں کڑکیں اور تیر برسنے لگے۔ دونوں زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑوں سے زمین پر آئے، آواز دی، یا آقا ادرکنی۔
یہ صدا سن کے شہیدی نے جگر تھام لیا، بولے، افسوس، یہ غم بھی میری تقدیر میں تھا۔ آہ، کس طرح سے دوں جا کے بہن کو پرسا، کیسے کہہ دوں کہ بہن گھر تیرا برباد ہوا۔ دل سنبھالے ہوئے امبوہ غم و یاس کے ساتھ، شاہ مقتل کو چلے اکبر و عباس کے ساتھ۔
محمد کا گھر
امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے دوڑے، فوج بھاگی، بچے زمین پر خون میں تڑپتے ہوئے ملے، لاشیں اٹھائیں، خیمے میں لائے، لاشوں کو عورتوں نے گھیر لیا، آہو بکا کرنے لگیں۔ بچوں کے سرحانے جناب زینب کھڑی ہو گئیں، رو کر فرمایا، اے میرے بہادرو، شاباش، تم نے خاندانی وقار اور شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ تم نے مجھے بابا علی اور اماں فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، تم نے میرے شیر، میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا۔
لائے ہیں بچوں کے بے روح بدن شاہ ہدا، خیمے ثانیہ زہرا میں ہے ایک حشر بپا۔ دیتے ہیں اہل حرم بنت علی کو پرسا، درمیان لاشوں کے ماں کرتی ہے شکرانہ ادا۔ لب پہ ہے بار الہ، میرا ہدیہ ہو قبول، سر سے بھائی کے بلا رد ہو، یہ صدقہ ہو قبول۔
کہتی تھی زینب، میرے دل رو محمد میرے، آن محمد، آن محمد میرے، آن محمد،
آن محمد میرے، آن محمد، آن محمد میرے، آن محمد۔
خواب یہ زینب کا تھا، چاند ستارے میرے، چاند ستارے، چاند ستارے، مامو پہ ہوں گے فدا، گود کے پالے میرے، گود کے پالے، گود کے پالے۔ خواب یہ سچا ہوا، سر میرا اونچا رہا، ہو سونے کو شے پر فدا, لال میرے شیر میرے چاند میرے,
اونو محمد میرے, اونو محمد, اونو محمد میرے, اونو محمد.
جعفر تیار کے خون کے عکاس ہو,
خون کے عکاس, خون کے عکاس.
حسن میں اکبر ہو تم, جوش میں عباس ہو,
جوش میں عباس, جوش میں عباس.
جنگ کے میدان میں, موت کے ارمان میں, سایہ قرآن میں, ایسے اٹھو ایسے بڑھو, موت پہ تم ٹوٹ پڑو.
اونا محمد میرے, اونا محمد, اونا محمد میرے, اونا محمد.
ہاں میری تاکید پر دھیان تمہارا رہے,
دھیان تمہارا, دھیان تمہارا.
جا کے لب نہر بھی پیاس گوارا رہے,
پیاس گوارا, پیاس گوارا.
دودھ نہ بخشوں گی میں, منہ بھی نہ دیکھوں گی میں, شیر کی بیٹی ہوں میں, وعدہ کرو آؤ چلو چپ نہ رہو.
اونا محمد میرے, اونا محمد, محمد میرے,
اونا محمد. سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.